बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے۔ ابھی آپ سامعین سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے۔ پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے، جس کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام، انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے، اور نعت کے بعد ہمارا اگلا پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا۔ پروگرام صبح امید کے بعد آپ تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے سنیں گے، اور یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامن، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ اس سے فائدہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehat.tv.ir۔ سامن، صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن، پاکستان کے وقت مطابق ٹھیک 6:30 اور ہندوستان کے وقت مطابق 7 پیش کیا جاتا ہے۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد ہم عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے ایک تعزیتی پیغام میں میجر جنرل سید حسن فیروز آبادی کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ افغانستان میں طالبان گروہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبد الغنی برادر کو افغانستان کی آئندہ حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا، اور پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے عوام کو مسائل درپیش ہیں۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے ایک تعزیتی پیغام میں میجر جنرل سید حسن فیروز آبادی کے انتقال پر تعزیت پیش کی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی کی ویب سائٹ کے مطابق حضرت آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے جمعے کو ایک پیغام میں میجر جنرل سید حسن فیروز آبادی کے انتقال پر تعزیت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے ایک گراں قدر مجاہدانہ زندگی گزاری، اور مشہد میں اپنے طالب علمی کے دور کی مجاہدانہ کوششوں سے لے کر اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد کے برسوں میں مختلف شعبوں میں وسیع پیمانے پر سرگرمیاں انجام دی ہیں۔ خاص طور پر آپ نے مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کی حیثیت سے طویل مدت تک خدمات انجام دی ہیں، اور تشخیص مصلحت نظام کونسل کے رکن بھی تھے۔ ان کی یہ خدمات ان کے لیے ذخیرۂ معنوی اور توشۂ آخرت قرار پائیں گی۔ ہم ان کی مغفرت اور ان کے پسمندگار کے لیے صبر جمیل کی پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ اسلامی جمہوری ایران کے مسلح افواج کے سابق چیف آف اسٹاف اور رہبر معظم انقلاب اسلامی کے فوجی امور کے اعلیٰ مشیر میجر جنرل حسن فیروز آبادی کا کچھ عرصہ بیمار رہنے کے بعد انتقال ہو گیا۔ مرحوم میجر جنرل حسن فیروز آبادی 27 سن 1368 سے لے کر سن 1395 شمسی تک ایران کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف کے عہدے پر فائز رہے۔ انہوں نے ایرانی دفاع کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا، اور وہ اس عرصے میں مجمع تشخیص مصلحت نظام کے رکن بھی رہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم پر اپنی رحمت اور مغفرت نازل فرمائے۔ صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ مکران کے سواحل دنیا کے ساتھ ایران کے اقتصادی اور تجارتی روابط کے پررونق مراکز قرار پا سکتے ہیں۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے جنوب مشرقی ایران کے صوبے سیستان و بلوچستان میں مختلف علماء اور عوامی نمائندوں نیز اہم صوبائی شخصیات سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مکران کے سواحل دنیا کے بیشتر ملکوں تک ایران کی دسترسی کے ذرائع بن سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مکران کے سواحل غیر معمولی اہمیت کے حامل ہیں اور ان ساحلوں کو اس علاقے میں ترقی آبادی اور پیش رفت کے امور کی انجام دہی کے ذرائع میں تبدیل ہونا چاہیے۔ صدر مملکت نے کہا کہ یہ امور ایک معین وقت میں نتیجے تک پہنچائے جانے کی ضرورت ہے تاکہ ان خداداد سمندری ذرائع سے صحیح استفادہ ہو سکے اور اس طرح اس علاقے میں پیداواری سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ روزگار کے مواقع بھی پیدا ہو سکیں اور پورا علاقہ رونق بخش بن سکے۔ صدر ایران نے علاقے میں امن و سلامتی میں کار فرما تمام سیکورٹی اداروں میں جملہ سپاہ، بسیج، پولیس فورس، فوج، سرحدی فورس اور ملک کی تینوں مسلح افواج کی کوششوں اور سرگرمیوں کی قدردانی کی۔ انہوں نے کہا کہ مکران کے سواحل سرمایہ کاری کی بہترین ذرائع ہیں اور اس سلسلے میں ظرفیت و گنجائش کے بارے میں صحیح طور پر متعارف کرائے جانے کی ضرورت ہے، نیز اس بارے میں ان کی حکومت بھرپور توجہ دے گی۔ سید ابراہیم رئیسی ایران کے جنوب مشرق صوبے سیستان و بلوچستان کے اپنے دورے کے دوسرے دن چابہار پہنچے، جہاں انہوں نے مختلف علاقوں کا دورہ اور کنارک میں ماہی گیری کے مرکز کا معائنہ کیا، نیز غیر سرکاری طور پر رہائش گاہوں کو قانونی شکل دیے جانے کے سلسلے میں منعقدہ اجلاس میں بھی شرکت کی۔ صدر رئیسی نے ایران اور افغانستان کی سرحد پر واقع علاقے ملا علی کے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سرحدی علاقوں میں تجارتی فروغ کے لیے جو وسائل موجود ہیں ان سے بھرپور استفادہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکام کو چاہیے کہ وہ سرحدی علاقوں سے تجارتی لین دین کے لیے قوانین و ضوابط تیار کریں تاکہ ایران اور افغانستان کے درمیان اس سرحدی علاقے سے تجارت ہو سکے اور دونوں جانب کی سرحدوں پر رہنے والوں کو اس کا فائدہ حاصل ہو سکے۔ ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعاون کے سمجھوتے کو آگے بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اپنے چینی ہم منصب وانگی سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے حسین امیر عبداللہیان کا کہنا تھا کہ ایران چین تعلقات اسٹریٹجک دوستی اور قدیم اشتراک کی بنیادوں پر استوار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے ساتھ ہماگیر تعلقات کا فروغ ایران کی خارجہ پالیسی کی ترجیحات میں سر فہرست ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کو عالمی امن و استحکام کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ چین سمیت دنیا کے کسی بھی ملک میں بعض عالمی طاقتوں کے مداخلت پسندانہ اقدامات کی مخالفت تہران کی حتمی پالیسی کا حصہ ہے۔ چین کے وزیر خارجہ نے بھی اس موقع پر حسین امیر عبداللہیان کو ایران کے وزیر خارجہ کا عہدہ سنبھالنے پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے علاقائی معاملات میں تہران کی تعمیری اور کلیدی کردار کو اہم قرار دیا۔ وزیر خارجہ وانگی نے بات زور دے کر کہی کہ ایران چین تعلقات دو طرفہ تعاون کی سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چین کے صدر ایران کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتے ہیں۔ ایران اور چین کے وزراء خارجہ کے ٹیلیفونی گفتگو میں افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کے قیام، دہشت گردی اور منشیات کے خلاف جنگ، افغان عوام کے لیے انسانی امداد کی بلا وقفہ اور فوری ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے سرحدی گزرگاہوں کو کھلا رکھنے پر بھی زور دیا گیا۔ افغانستان میں طالبان گروہ کے باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ ملا عبدالغنی برادر کو افغانستان کی آئندہ حکومت کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ طالبان ذرائع کے حوالے سے رویٹرز کی رپورٹ کے مطابق ملا عبدالغنی برادر افغانستان کے آئندہ حکومت کے سربراہ ہوں گے۔ اس رپورٹ کے مطابق طالبان گروہ کے بانی ملا عمر کے بیٹے اور اس گروہ کے ایک اور سینئر لیڈر شیر محمد عباس استنگزئی بھی افغانستان کے آئندہ حکومت میں اہم اور کلیدی عہدوں پر فائز ہوں گے۔ یہ نام ایسی حالت میں سامنے آ رہے ہیں کہ طالبان نے 15 اگست کو افغانستان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد اعلان کیا تھا کہ افغانستان میں آئندہ کی حکومت وسیع البنیاد تشکیل دی جائے گی جس میں تمام اقوام و مذاہب کے افراد شامل ہوں گے۔ اس درمیان طالبان کے ترجمان نے کہا کہ افغانستان کی نئی حکومت کا اعلان اب ہفتے کو کیا جائے گا، جبکہ اس سے پہلے خبروں میں کہا گیا تھا کہ جمعے کو نماز کے بعد نئی حکومت کا اعلان کر دیا جائے گا۔ طالبان کے ترجمان نے کہا کہ کابل میں افغانستان کی نئی حکومت کے اعلان سے متعلق تیاریاں حتمی مراحل میں ہیں۔ افغانستان کے وادی پنشیر میں طالبان اور احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی افواج کے درمیان جنگ جاری ہے اور دونوں طرف سے ایک دوسرے کو بھاری نقصان پہنچانے کے دعوے کیے گئے ہیں۔ احمد مسعود کی کمان میں مزاحمتی محاذ نے اعلان کیا کہ صوبہ پنشیر کے علاقے خاواک میں طالبان کے کئی مورچوں پر مزاحمتی افواج کا کنٹرول ہو گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق خاواک کی لڑائی میں طالبان کو بھاری جانی اور مالی نقصان پہنچایا گیا۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے پاکستان کو یقین دہانی کرائی ہے کہ افغان سرزمین ان کی سلامتی کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اسلام آباد میں منعقد کردہ افغان یوتھ فورم کی عالمی کانفرنس سے ویڈیو لنک پر تقریر کرتے ہوئے افغانستان میں قیام امن اور تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان کے کردار کی تعریف کی۔ ترجمان طالبان نے کہا ہے کہ افغانستان افغان عوام کے لیے پاکستان کی دیرینہ شراکت کو سراہتا ہے اور امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی افغان قوم کی مدد اور قیام امن کے لیے کوششیں جاری رہیں گی۔ اس موقع پر ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ پاکستان دو طرفہ تجارت میں اضافے کے سلسلے کو جاری رکھے گا. پاکستان کو یقین دلاتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین سے اس کی سلامتی کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہوگا. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سے عوام کو مسائل درپیش ہیں. وزیر اعظم عمران خان سے برطانوی وزیر خارجہ ڈومینک روب کی ملاقات میں افغانستان کے موجودہ صورتحال اور دو طرفہ امور پر تبادلہ خیال کیا گیا. ملاقات میں جنوبی ایشیا میں امن و استحکام اور ماحولیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے برطانیہ کی جانب سے پاکستان کو ریڈ لسٹ پر رکھنے کا معاملہ اٹھایا اور پاکستان کو بدستور ریڈ لسٹ میں رکھنے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو اس لسٹ میں رکھنے سے دوہری شہریت کے حامل افراد کو پریشانی کا سامنا ہے. عمران خان نے برطانوی وزیر سے مسئلہ کشمیر پر بھی بات چیت کی. ان کا کہنا تھا کہ علاقائی امن کے لیے پرامن اور مستحکم افغانستان ضروری ہے. پاکستان میں کورونا کی چوتھی لہر میں شدت کے بعد پنجاب میں 6 ستمبر سے 11 ستمبر تک اسکولوں کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. پاکستان میں چوتھی لہر میں شدت پیدا ہو گئی اور جمعے کو مزید 3,787 نئے معاملات سامنے آئے ہیں جبکہ 57 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. پاکستان میں کورونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 11,71,000 ہو گئی ہے. ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالات جمعے کو بھی کشیدہ رہے. سری نگر سے ہمارے نمائندے نے خبر دی کہ حریت رہنما سید علی شاہ گیلانی کے انتقال کے 2 دن بعد وادی میں حالات کشیدہ ہیں. انتظامیہ نے انتہائی سخت بندش عائد کر دی ہیں. سڑکوں پر آمد و رفت معطل ہے اور پوری وادی میں کرفیو کا سما ہے. جموں کشمیر کی انتظامیہ نے جمعے کی نماز کے اجتماع پر بھی پابندی عائد کر دی. شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے دارالحکومت دمشق پر دشمن اسرائیل کے حملے کو ناکام بنا دیا. شام کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سانا نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی دشمن نے دارالحکومت دمشق میں کچھ اہداف کو نشانہ بنانے کی کوشش کی تھی جسے شام کے فضائی دفاعی سسٹم نے ناکام بنا دیا. ابھی تک اس حملے کی تفصیلات سامنے نہیں ہیں, البتہ کچھ مالی نقصان ہونے کا پتہ چلا ہے. غاصب صہیونی حکومت شام میں دہشت گردوں کی حمایت کی غرض سے اس ملک کے فوجی ٹھکانوں اور بنیادی تنصیبات کو نشانہ بناتی رہی ہے. اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں. ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں. یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم, علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ اتنا بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا بھی موضوع ہے افغانستان کی تازہ ترین صورتحال. ہم دیکھیں گے کہ افغانستان میں کیا ہو رہا ہے اور وہاں کی سیاسی اور جنگی و فوجی صورتحال کس طرح کی ہے. اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے. ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں. اور اب آتے ہیں موضوع گفتگو کی طرف. جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال ہے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر راشد عباس صاحب کو, اور اسی طرح اسلام آباد سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے سینئر طرز نگار جناب شہباز علی عباسی صاحب. دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں. آغاز کرتے ہیں یہاں تہران میں موجود مہمان ڈاکٹر صاحب سے. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ 19 دن کا عرصہ گزر چکا ہے اور آج اعلان ہونے والا تھا طالبان کی نئی حکومت کا, البتہ طالبان اس کو افغانستان کی نئی حکومت کہتے ہیں, لیکن آج بھی اعلان ہوا اور انہوں نے کہا کہ کل تک یہ اعلان مؤخر کر دیا گیا ہے. کیسا دیکھ رہے ہیں آپ صورتحال کو؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ طالبان اس وقت شدید دباؤ میں ہے, اور یہ دباؤ 3 اطراف سے ہے. یعنی 3 اطراف وہی معنی کہ خود داخلی طور پہ بھی انہیں بہت ساری مشکلات ہیں, بہت سارے چیلنج ہیں کہ جو انہیں درپیش ہیں, اور میں سمجھتا ہوں وہ سب سے زیادہ خطرناک وہ ہیں. اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ وہ کون کون سے چیلنج ہیں. ایک ریجنل جو ممالک ہیں یا جس کو آپ ہمسایہ ممالک ہیں, ان کی جو توقعات ہیں, ان سے جو طالبان نے وعدے کیے ہیں وہ وعدے پورے کر پاتے ہیں نہیں پاتے. پھر عالمی ادارے, عالمی دنیا, عالمی برادری, اس کی بھی طالبان سے توقعات ہیں. وہ ابھی تک طالبان کو وہی 90 کے عشرے کا طالبان سمجھ رہے ہیں. انہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم تبدیل ہو گئے ہیں اور ہم یہ کریں گے وہ کریں گے وسیع البنیاد حکومت لے کے آئیں گے, اور خود اس میں اتنا تاخیر جو ہو رہی ہے حکومت بنانے میں, اس سے بھی خود اندازہ ہو رہا ہے کہ طالبان کے اندر اس مسئلے میں اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر لیں کہ جیسے انہوں نے 90 کے عشرے میں جو کہا, یعنی وہ جسے کہتے ہیں نا کن فیکون والی بات تھی نا, اس وقت ملا عمر نے یہ کہا یہ کر دیں وہ کر دیں, وہی ہو گیا سب کچھ, اس کے جو نقصانات ہوئے وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے. اب کئی اسٹیک ہولڈرز خود طالبان کے اندر ہیں, طالبان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ طالبان کے اندر کئی ممالک کے طالبان ہیں, اور پھر طالبان کے اندر ان کی جو اپنی کیٹیگریز ہیں اور جو ان کو علمی لحاظ سے کہیں, تجربات کے لحاظ سے کہیں, یا جنگی قربانیوں کے لحاظ سے کہیں, یا جہاد کے عنوان سے کہیں, تو ایک کھچڑی ہے. ابھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ آئے دن آج اعلان کرتے ہیں کل اعلان کرتے ہیں. البتہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ظاہراً حبت اللہ یا حبت اللہ جو بھی اخنزادہ ہیں وہ ایک مرکزی کردار تو ان کا رہے گا, اس کے ساتھ ملا عبدالغنی کا نام دیا.
طالبان کو یقین نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ افغانستان پر قبضہ کر لیں گے, اور اسی وجہ سے انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا تھا حکومت کے سلسلے میں.
دونوں چیزیں ہیں, یعنی اتنی جلدی وہ توقع نہیں کر رہے تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی پلاننگ یہ تھی کہ وہ طالبان کو کچھ عرصہ محاصرے میں رکھیں گے, اور اس محاصرے کے بعد اس دوران بہت ساری چیزیں کمپرومائز ہوں گی اور بارگیننگ ہوگی, اس درمیان بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, اور جو وہاں کا موجود سٹرکچر تھا. لیکن وہ ایک دم ان کو اتنا اچھا موقع مل گیا کہ وہ ساری کی ساری توجہات بجائے یہ کہ وہ نئی حکومت کے بارے میں کرتے ہیں, وہ ساری کی ساری کابل ایئرپورٹ بن گیا. یعنی ایسے لگ رہا تھا اس جب تک یہ 31 اگست سے پہلے کہ پورا افغانستان کابل ہے, کابل نہیں ہے بلکہ کابل کا ایئرپورٹ ہے. تو اس لحاظ سے ان کو یہ ان کے کچھ دن تو یہاں پہ بھی ضائع ہوئے. لیکن اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ امریکہ ایسے پلیٹ میں رکھ کے نہ روس کو افغانستان دے گا, نہ چین کو دے گا, نہ کسی اور ہمسایہ ملک کو. اب دیکھیں نا, کل سے چائنا نے جس انداز سے بات کی ہے اور جس مثبت انداز سے طالبان کے لیڈروں نے جواب دیا ہے کہ آئندہ جو ہے افغانستان میں چائنا کا ہے, تو یہ امریکہ اس کو اتنے جسے کہتے ہیں نا ٹھنڈے پیٹوں تو برداشت نہیں کرے گا اس کو. اس کے پھر ابھی جیسے اب یہ بوڑھا استعمار برطانیہ پھر بڑی شدت سے آ رہا ہے, اور وہ قطر کو ساتھ لے کے آ رہا ہے, قطر کے بہت زیادہ احسانات ہیں طالبان پہ, تو یہ ابھی کھچڑی پکے گی. اور اتنے آسانی سے دیکھیں, جہاں پہ عام حالات میں بھی حکومت بدلتی ہے وہاں پہ بھی نیا سٹرکچر لانے میں ٹائم لگتا ہے.
بہت شکریہ. چلتے ہیں ساؤتھ اسلام آباد, جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں شہباز علی عباسی صاحب. عباسی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی عباسی صاحب, آج جو خبر نکل کے آئی ہے کابل سے, وہ یہ کہ طالبان کی جو حکومت ہوگی وہ فی الحال 12 سے 15 ارکان پر مشتمل ہوگی, اور سب کے سب وہ طالبان ہی کے ارکان ہوں گے, اور مذہبی امور جو ہے خاص شورا دیکھے گی, اور یہ حکومت عبوری ہوگی جو 6 سے 8 مہینے تک چلے گی, اس کے بعد پھر لویا جرگہ بلایا جائے گا, پھر اس کے بعد مشاورت ہوگی, اس کے بعد جیسا کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم تمام قوموں کو, مسالک کو, مذاہب کو, گروہوں کو حصہ داری دیں گے, پھر اس کے بعد اس پر کوئی بات ہوگی. تو کیا جو افغانستان کے دیگر گروپس ہیں, دیگر جو اسٹیک ہولڈرس ہیں, وہ اس بات کو بھی برداشت کر لیں گے کہ 6 مہینے یہ بلا شرکت غیر حکومت کریں؟
اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, اس وقت جو افغانستان کی صورتحال ہے یا جو افغان حکومت بننے جا رہی ہے, اس کے حوالے سے ابھی کوئی تجزیہ کرنا قبل از وقت ہے. ٹھیک ہے, چونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں ابھی کچھ دنوں میں, یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کچھ مہینوں میں صورتحال جو ہے وہ واضح ہوگی. ٹھیک ہے, ابھی جو افغان حکومت کے حوالے سے طالبان کا اعلان ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ عبوری ہوگی, اور پھر ایک مشاورتی کونسل جو ہے وہ ہوگی. اگر اس اعتبار سے ہم دیکھنا چاہیں تو 1994 میں جب طالبان نے اپنی اس تحریک کی جو ہے وہ بنیاد رکھی تھی اور مسلح ہو کر انہوں نے جدوجہد شروع کر دی تھی, تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت بھی ایک جو ہے وہ مشاورتی کونسل, جسے ہم شورا کا نام دیتے ہیں, وہ بنا رکھی تھی, اور ان کی جو شورا ہی تھی وہ فیصلے کرتی تھی. لیکن چونکہ اس وقت جو ہے وہ حالات بہت بدل گئے ہیں. ٹھیک, جب تک جب سے جو ہے وہ طالبان کابل کے اوپر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے اور مکمل طور پر جو ہے وہ افغانستان کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس پر پوری دنیا میں سے کہیں پر سے بھی جو ہے وہ رد عمل نہیں آیا. آلموسٹ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ طالبان کو جو ہے اس اعتبار سے دنیا جو ہے وہ ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر دیکھ رہی ہے. ٹھیک, ایک سیاسی قوت کے طور پر دیکھ رہی.
آج جب برطانوی وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں یہ بات کھل کر کہی کہ طالبان کو تسلیم کرنا ہمارے لیے بھی قبل از وقت ہے, ان کا رویہ ہم دیکھیں گے.
سر جی, بورن جانسن صاحب نے جو ہے اس اعتبار سے ضرور کہا ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ آج جو ہے پریس کانفرنس کی ہے برطانیہ نے, اور جب انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کی ہے تو قریشی صاحب نے بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا ہے, ٹھیک ہے, اس وقت چونکہ افغانستان طالبان کے کنٹرول میں ہے اور دنیا کو چاہیے کہ افغانستان کے اندر امن کو بحال کرنے کے لیے طالبان کو ایک پولیٹیکل فورس کے طور پر مان لیں. ایک اب یہ جو بات میں کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ طالبان کی حکومت کس قسم کی ہوگی, ٹھیک, اس کے اوپر سونا باقی ہے اور اسی اعتبار سے دیکھنا ہے. طالبان چونکہ اس دور میں جو ہم طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں, موجودہ افغانستان جو طالبان ہیں وہ ہمیں بدلے بدلے دکھائی دیتے ہیں. پہلے پہلے انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا, پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم شرعی حدود و قیود کے ذریعے جو ہے تقریباً تمام لوگوں کو جو ہے وہ ایک ساتھ لے کے چلیں گے. وومن رائٹس کی بات انہوں نے کی, ہیومن رائٹس کی بات کی جائے کی انہوں نے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو اس وقت تک کلیئر نہیں ہیں, چونکہ ہم ایک بات تو بلا شک جو ہے ہم سب کے سامنے ہے کہ طالبان بنیادی طور پہ ایک آئیڈیولوجیکل پرسپیکٹو میں جو ہے انہوں نے اپنی بنیاد رکھی تھی, اور ان کی آئیڈیالوجی کیا تھی اور کس اعتبار سے آگے بڑھے, ٹھیک, یہ بالکل ایک الگ بحث ہے. اور اس وقت جتنے بھی لوگ طالبان کی حکومت سے خوف زدہ ہیں یا طالبان کے بارے میں جو باتیں کر رہے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے, ٹھیک ہے. لیکن چونکہ طالبان کو اس وقت آئیڈیالوجیکل پرسپیکٹو سے ڈسکس نہیں کیا جا رہا, بلکہ انہیں پولیٹیکل فورس کے تحت ڈسکس کیا جا رہا ہے. چاہے آپ دوحا قطر کے جو معاہدات ہیں انہیں اعتبار سے بات کریں, موجودہ ہونے والی جتنی بھی میٹنگس ہیں اسی اعتبار سے بات کریں, جو اس وقت دنیا کا رد عمل ہے طالبان کے کابل میں قبضے کے بعد دیکھیں اس اعتبار سے دیکھیں, ٹھیک. لیکن ایک بات بڑی جو ہے آپ کو اس اعتبار سے ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ طالبان کا انٹرنل سسٹم بنیادی طور پہ کیا ہوگا, کیونکہ طالبان اس جو ہے ایک ایسی صورتحال سے دو چار ہیں جن سے نمٹنا آسان نہیں ہوگا.
بہت شکریہ باسی صاحب, آپ نے وقت ہمیں عنایت کیا, وقت ہمارا تقریباً ختم ہو جاتا ہے. آخری سوال یا ایک دو سوال راشد صاحب سے کریں گے. ڈاکٹر صاحب, ظاہر ہے کہ اب یہی کہا جا رہا ہے کہ دیکھنا پڑے گا, کب تک دیکھنا پڑے گا؟
کہتے ہیں جس موضوع پہ اگر زیادہ ہو جائیں تو اس کا نتیجہ کوئی صحیح نہیں ہوتا. ہمارے اگر اور اگر ایسا ہو
بھی دیکھنا پڑے گا,
یہ دیکھنا پڑے گا, دیکھتے ہیں کیا ہوگا. یہ صورتحال تو ہے افغانستان کے بارے میں. اور البتہ میں عباسی صاحب کی ایک بات کو ہی آگے بڑھاؤں گا کہ دیکھیں, درست ہے کہ طالبان کو اس وقت دنیا ایک پولیٹیکل سٹرکچر ایک گروپ کے طور پہ لے رہی ہے, لیکن اس کی بیس آئیڈیالوجیکل ہے. یعنی اس کی جو روٹس ہیں وہ آئیڈیالوجیکل ہیں, اور جو اس کا اس وقت فیس بن گیا وہ پولیٹیکل ہے. یہاں پہ مشکل ہی یہی پہ ہے کہ وہ اپنے اس پولیٹیکل فیس کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اپنی آئیڈیالوجی پہ کوئی کمپرومائز کریں گے. اگر وہ اپنے آئیڈیالوجی پہ کمپرومائز کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو اس کی روٹس ہیں, میں نے جیسے پہلے بھی اشارہ کیا کہ جو مجاہد ہیں, جو علاقائی کمانڈر ہیں, جو علاقائی ملا ہیں, جو علاقائی امام جمعہ ہیں, جو علاقے کے اندر مختلف ولایتوں میں شخص ایک عالم دین کے طور پہ وہاں پہ جو اس کے اثر انداز ہیں, اس کو آپ ایک اتنے آسانی سے مطمئن نہیں کر سکیں گے. آپ کا جو ایک نظریاتی, آپ اس کو ایک پولیٹیکل سٹرکچر کے اندر جب آپ پیش کرنے کی کوشش کریں گے تو ایک بڑا تضاد ہے.
وقت ہمارے پاس بہت کم رہے گا. ڈاکٹر صاحب, آخری سوال کرنا چاہوں گا. ابھی خبر آئی ہے طالبان نے کہا ہے کہ احمد مسعود جو ہے وہ حکومت میں 30% حصے داری مانگ رہے ہیں, اور ظاہر ہے کہ جنگ وہاں پر ہوئی اور گھمسان کی جنگ ہو رہی, تو یہ 30% حصے داری کی بات ہے تو کیا یہ ان کی اپنی ہی زبان ہے یا جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا؟
دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں بھی کوئی دوسری رائے نہیں کہ سب اپنا حصہ مانگیں گے. آخر اتنے عرصے میں مختلف فورسز لڑتی رہی ہیں نا اس کے اندر,
تو حصہ مانگنا رشیا سوچنے کی بات. ڈاکٹر صاحب, کی پورے افغانستان پر طالبان نے قبضہ کر لیا سوائے پنشیر کے, اب وہ پنشیر کو لے کر کہہ رہے ہیں ہمیں 30% دیجیے, تو خود کہہ رہے ہیں کوئی کہلوا رہا ہے؟ یہ
میں دونوں چیزوں کا قائل ہوں کہ خود بھی کہہ رہے ہیں اور کہلوایا بھی جا رہا ہے, اس لیے کہ سب کا حصہ ہے اس کے اندر. یعنی رشیا کے خلاف جو جنگ لڑی گئی اس میں ان کا حصہ ہے, اور اس کے بعد بھی انہوں نے جو امریکنز کے لیے دباؤ بڑھایا اس میں بھی ان کا حصہ ہے. اب البتہ بارگیننگ ہوتی ہے, 30% کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, ممکن 20 پہ راضی ہو جائیں. یعنی یہ تو چونکہ بارگیننگ کے اصول ہوتے ہیں کہ آپ میکسیمم کہیں اور اس میں منیمم لے کے آ جائیں, لیکن چونکہ بیرونی دباؤ بن رہا ہے کہ وسیع البنیاد ہونا چاہیے, تو اس سے پنشیر والے بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ جب پوری دنیا کہہ رہی ہے وسیع البنیاد, تو ہم اپنا باقاعدہ مطالبہ ایک جیسے کہتے ہیں کنکریٹ قسم کا مطالبہ پیش کریں کہ یہ دیکھیں وسیع البنیاد سے مراد یہ ہے کہ پنشیر کو اتنا دیں، شمال کو اتنا دیں، فلاں کو اتنا دیں. تو اس لحاظ سے تو افغانستان کے اندر، میں نے پہلے بھی عرض کیا، طالبان کے اندر جب مختلف ممالک پیچھے کھڑے ہیں تو کیا پنشیر کے پیچھے کوئی ملک نہیں ہوگا، کیا شمال کے پیچھے گروپ نہیں ہوگا؟ یہ افغانستان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک لیبرٹی بن چکی ہے مختلف عالمی اداروں کی، وہاں پہ جس انداز سے انوالومنٹ ہے، جس انداز سے ممالک کی انوالومنٹ ہے، اب رشیا، چائنا، یعنی اصل میں آج سے کوئی چند سال پہلے سوچ سکتا تھا کہ افغانستان اتنا اہم ہو جائے گا؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ کوئی اسٹریٹجک ایسی کوئی تبدیلی آ رہی ہے خطے کے اندر کہ جس کی وجہ سے افغانستان کی اہمیت بڑھ رہی ہے.
بہت شکریہ.
چائنا بھی اس میں اتنی دلچسپی لے رہا ہے، رشیا بھی لے رہا ہے، ہمسایہ ممالک بھی ہے، اور امریکہ کی طرح. یہ
ناظرین، آپ نے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
عزیز سامعین، ابھی آپ پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحر و شام ہوئے، نئے رنگوں سے مرتب سحر و شام ہوئے، چشم کونین میں بینائی سا پیکر اترا، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کس قدر عاجز و مسکین تھی بلندی اس کی، کرسی عرش لیے غار کے اندر اترا، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، یوں ہوئی روح کو محسوس محبت اس کی، جیسے آغوش میں دریا کے سمندر اترا، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، جب کبھی تن کی منڈیروں سے اڑایا ہے اسے، طائر دل اسی دیوار کے اوپر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں. اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آخر میں آپ آج کے دن کی دعا سنیں گے جس پر ہماری نشریات کا اختتام ہوگا. تو لیجیے اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید، اور اپنے میزبان طاہر شمیم کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
صبح امید.
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، جھوٹ سے پرہیز کرو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین، جھوٹ بولنا نہ صرف یہ کہ عقلی اعتبار سے حرام ہے، بلکہ تمام آسمانی ادیان بالخصوص اسلام کے لحاظ سے بھی حرام ہے. اور نہ صرف یہ کہ قرآن کریم، بلکہ احادیث و اجماع اور عقل و ادلۂ اربا سے بھی جھوٹ کا حرام ہونا ثابت ہے. کوئی بھی گناہ اتنا بڑا نہیں ہے جتنا کہ جھوٹ ہے. ظاہر ہے کہ جھوٹ کے نقصانات زنا کے نقصانات سے کہیں زیادہ ہوتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو دو قبیلوں اور دو قوموں کو آپس میں لڑوا دیتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو بے شمار جانوں اور ان گنت عصمتوں کو ضائع کر دیتے ہیں، یا کم از کم مالی نقصان اور انسانی اصولوں کی پامالی کا سبب بنتے ہیں. بعض جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو خدا اور رسول اور ائمہ معصومین علیہ السلام پر باندھے جاتے ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے جھوٹ بدترین گناہ ہیں. بعض جھوٹی گواہیاں بے گناہ آدمیوں کو سولی پر چڑھا دیتی ہیں اور کئی گھرانے تباہ کر دیتی ہیں. اسی لیے روایت میں وارد ہوا ہے کہ جھوٹ شراب سے زیادہ بڑی بری چیز ہے، اور قرآن نے اس کی مذمت کی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ جھوٹ بہتان تو بس وہی لوگ باندھا کرتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ پروردگار عالم جھوٹ اور شکر ادا نہ کرنے والے انسان کی ہدایت نہیں کرتا ہے. اور جھوٹا شخص خدا کی لعنت کا مستحق ہے، اور خدا اس سے غضبناک رہتا ہے. گناہ کی مذمت اور اس کے نقصانات سے متعلق بہت سی آیتیں اور روایتیں موجود ہیں. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی جھوٹا آدمی کوئی خبر لے کر آئے تو خوب تحقیق کر لیا کرو، اور ناپاک چیزوں مثلاً بتوں اور لغو باتوں سے بھی بچو. پس اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا، اور جو مومن ہوتا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، کیونکہ جھوٹ بہتان وہی لوگ باندھتے ہیں جو خدا کی آیتوں پر ایمان نہیں رکھتے. اور ظاہر ہے کہ خدا کی آیتوں پر ایمان نہ رکھنے والا شخص مومن نہیں ہو سکتا. روایت میں آیا ہے کہ قیامت کے دن ہر جھوٹے آدمی کے منہ سے سخت بدبو آئے گی، اور یہ بدبو اس قدر ہوگی کہ فرشتے تک جھوٹے شخص کے پاس نہیں جائیں گے اور اس سے دور بھاگیں گے. یہ بات صرف قیامت تک محدود نہیں ہے، بلکہ دنیا میں بھی فرشتوں کو جھوٹے لوگوں کے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے. اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب خدا کا کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے اتنی بدبو آتی ہے کہ فرشتے اس سے دور ہٹ جاتے ہیں، اور جھوٹے کے منہ سے خارج ہونے والی بدبو عرش تک پہنچ جاتی ہے. جھوٹ ایمان کو خراب اور ایمان کا ذائقہ چکھنے سے آدمی کو محروم کر دیتا ہے، کیونکہ مروت اور اخلاق کے اعتبار سے پسترین آدمی وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ منافق کی علامت ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے نبی اللہ، ایسا کون سا عمل ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو جہنمی بنا دیتا ہے؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، وہ جھوٹ ہے۔ آپ نے فرمایا، جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ہر گناہ کے سلسلے میں بے باک ہو جاتا ہے، اور جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو کفر کر بیٹھتا ہے، اور جب کفر کر بیٹھتا ہے تو جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی بندہ اس وقت تک ایمان کا ذائقہ نہیں چکھ سکتا جب تک وہ جھوٹ سے پرہیز نہ کرے، خواہ وہ سنجیدگی سے ہو یا مذاق میں۔ انسان کو اپنے بچوں سے بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو۔ بے شک جھوٹ آدمی کو بے باکی سے بڑے بڑے گناہ کرنے پر اکسا دیتا ہے، اور وہی بڑے بڑے گناہ آدمی کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو ذر غفاری کو وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اے ابو ذر، جو شخص اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کو حرام سے محفوظ رکھے گا وہ بہشت میں داخل ہوگا، اور جو شخص لوگوں کو ہنسانے کے لیے ایک جھوٹی بات کہے گا تو وہی جھوٹی بات اس کو جہنم کی طرف لے جائے گی۔ اے ابو ذر، وائے ہو اس پر جو بات کرتا ہو تو جھوٹ بولتا ہو تاکہ لوگوں کو ہنسا سکے، وائے ہو اس پر، وائے ہو اس پر۔ اے ابو ذر، جو خاموش رہا نجات پا گیا، پس جھوٹ بولنے کی نسبت خاموشی تمہارا فرض ہے، اور تمہارے منہ سے کبھی بھی ایک چھوٹا سا جھوٹ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں، میں نے کہا، یا رسول اللہ، جان بوجھ کر جھوٹ بولنے والے شخص کی توبہ کس طرح ہوگی؟ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، استغفار اور پانچوں وقت پابندی کے نماز پڑھنے سے یہ گناہ دھل جائے گا۔ اور پھر فرمایا، اے ابو ذر، میں ضمانت دیتا ہوں کہ جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرے اگرچہ وہ حق پر ہو، اور جنت کے درمیانی درجے میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جنت کے باغ میں ایک گھر ہر ایسے شخص کو دلواؤں گا جو اچھے اخلاق والا ہو۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب سید کلیم رضا رضوی صاحب ہلور سدھارتھ نگر یو پی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں خصوصی پروگرام سنے، بہت عمدہ پروگرام تھا، اور ان پروگراموں میں جو ترانے، قصائد وغیرہ شامل کیے گئے بہت اچھی پیشکش تھی۔ دیگر پروگرام بھی معلوماتی اور اچھے ہوتے ہیں۔ پروگرام صبح امید، یادوں کے جھروکے، مقدس دفاع اور آج کا ایران مجھے بہت زیادہ پسند ہیں۔ اور سامعین محترم، سید کلیم رضا رضوی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
زرارہ بن آیون نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک انصاری کے باغ میں سمرہ بن جندب کا ایک کھجور کا درخت تھا۔ سمرہ اچھا آدمی نہیں تھا، وہ انصاری کی اجازت کے بغیر کھجور کے درخت پر چڑھ جاتا۔ انصاری کا گھر اس درخت کے قریب تھا جس سے اس کے گھر کی پردہ دری ہوتی۔ اس نے کئی مرتبہ سمرہ سے کہا کہ جب بھی آپ کو درخت پر چڑھنے کی ضرورت ہو تو پہلے اجازت طلب کریں تاکہ ہمارے گھر کی پردہ داری متاثر نہ ہو، مگر سمرہ نہ مانا۔ مجبور ہو کر انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی۔ آپ نے سمرہ کو بلایا اور فرمایا کہ تمہیں درخت پر چڑھنے سے قبل انصاری سے اجازت لینی چاہیے۔ سمرہ نے انکار کر دیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم درخت بیچ ڈالو۔ آپ نے اس کے درخت کی قیمت کئی گنا زیادہ لگائی، مگر وہ بیچنے پر راضی نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ درخت انصاری کو دے دو, اس کے بدلے میں جنت میں کھجور کا درخت لے لو. سمارہ پھر بھی راضی نہ ہوا. پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاری سے فرمایا, جاؤ اور درخت کو کاٹ کر پھینک دو, کیونکہ اسلام میں نقصان دینا اور نقصان اٹھانا جائز نہیں ہے.
اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 13 شہریور, 26 محرم اور 4 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. تیرہ شہریور کو ایران میں ابو ریحان البیرونی کا دن منایا جاتا ہے. ابو ریحان محمد بن احمد خارزمی البیرونی ایران اور عالم اسلام کے مشہور و معروف دانشور تھے. وہ 3 ذی الحجہ سن 362 ہجری قمری کو موجودہ ازبکستان میں واقع شہر بیرون میں پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنی عمر کے ابتدائی 25 سال خارزم میں گزارے, نیز مختلف علوم سیکھے. ان کا شمار دنیا کے چند عظیم ترین سائنسدانوں میں ہوتا ہے. ابو ریحان البیرونی فلسفے, تاریخ, جغرافیہ, علم نجوم اور ریاضی میں مہارت رکھتے تھے. انہوں نے اپنے بر صغیر کے سفر میں علماء اور دانشوروں سے ملاقات کی اور سنسکرت زبان سیکھی. ان کی معروف کتاب تحقیق مال الہند اسی سفر سے متعلق ہے, جس میں انہوں نے بر صغیر کے اس وقت کے باشندوں کے عقائد, آداب و رسوم اور اس سرزمین پر رائج علوم کے بارے میں اہم معلومات جمع کی ہیں. ابو ریحان البیرونی نے علم نجوم, منطق اور فلسفے میں بھی کئی کتابیں تحریر کیں. البیرونی نے اپنی پوری عمر قناعت میں بسر کی. انہوں نے 2 رجب سن 440 ہجری قمری کو شہر غزنی میں وفات پائی. چھبیس محرم سن 1023 ہجری قمری کو معروف ایرانی فقیہ اور دانشور شیخ عبداللہ تستری نے وفات پائی. انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد دینی علوم میں مہارت حاصل کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے. اس کے بعد شیخ عبداللہ تستری اصفہان کی دینی درسگاہ میں تدریس کے شعبے سے منسلک ہو گئے. ان کے حلقے درس میں بڑی تعداد میں علماء و فضلاء شرکت کرتے تھے. شہرہ آفاق عالم دین علامہ مجلسی اور معروف فقیہ مرزا محمد نائنی آپ کے شاگردوں میں سے تھے. شیخ عبداللہ تستری نے متعدد تصانیف یادگار چھوڑی ہیں. چار ستمبر سن 1882 کو امریکی سائنسداں تھامس ایلوا ایڈیسن نے بجلی کا پہلا انجن ایجاد کیا. انہوں نے سن 1879 میں بلب بھی ایجاد کیا تھا۔ اس کے بعد ایڈیسن نے 300 ہارس پاور کا بجلی کا انجن ایجاد کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اس ایجاد نے جس کو پیرس کی نمائش میں رکھا گیا دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال دیا۔ ایڈیسن نے بجلی کے اس انجن سے نیو یارک شہر میں بجلی گھر قائم کیا جس میں شہر کے ایک حصے میں روشنی کے لیے بجلی پیدا ہوتی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ انجن بغیر رکے 8 سال تک چلتا رہا اور شہر کو بجلی فراہم کرتا رہا۔ چار ستمبر سن 1839 عیسوی کو چین کے غیر فوجی بحری جہازوں پر برطانوی افواج کے حملے سے جنگ افیون کا آغاز ہوا اور 5 جولائی سن 1840 سے اس جنگ میں شدت آئی۔ یہ جنگ اس وجہ سے شروع ہوئی تھی کہ برطانیہ چین کے ذریعے وسیع پیمانے پر افیون کی تجارت کرتا تھا، جس کے نتیجے میں چین کے بہت سے لوگ افیون کے عادی ہو گئے۔ حکومت چین نے برطانوی تاجروں کے افیون کے 20,000 صندوق سمندر میں بہا دیے اور یہی بات دونوں ممالک کے درمیان جنگ کی وجہ بن گئی۔ اس جنگ میں چین کو شکست کا سامنا ہوا اور برطانیہ نے اس سے بہت سی مراعات حاصل کی، لیکن برطانیہ نے فرانس کے ساتھ مل کر سن 1856 میں ایک بار پھر چین کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ سن 1860 میں اس جنگ کے دوران، جس کو دوسری جنگ افیون کہا گیا، برطانوی افواج چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب پہنچ گئیں۔ چین نے ہتھیار ڈال دیے اور افیون کی تجارت دوبارہ شروع ہو گئی۔ تیرہ شہری ور سن 1357 ہجری شمسی کو شاہی حکومت کے خلاف لاکھوں ایرانی مسلمانوں نے پہلا عظیم مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ عید الفطر کے دن اور نماز عید کے بعد تہران کے 4 علاقوں سے شروع ہوا۔ مظاہرہ شروع ہونے کے بعد آہستہ آہستہ مظاہرین کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ مظاہرین جو اپنے ہاتھوں میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تصاویر اٹھائے ہوئے تھے، آزادی، خود مختاری اور ایران میں اسلامی جمہوریہ کے قیام کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ یہ عظیم مظاہرہ، جس نے اسی سال 17 شہریور کو ہونے والے جلوس کی راہ ہموار کی، جس میں بڑی تعداد میں انقلابی شہید ہوئے تھے، ظہرین کی نماز جماعت کے بعد اختتام پذیر ہو گیا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ نے پروگرام یادوں کے جھروں کے سماعت فرمایا اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالۃ المتحرزین و اعوذ باللہ تعالی من جور الجائرین و کید الحاسدین و بغی الظالمین و احمده فوق حمد الحامدین، اللهم انت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.